نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم گزشتہ کل کی نشست میں یہ بتلایا گیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کمرے میں بند کر کے اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی. پیغمبر چونکہ استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، صبر و ضبط اس میں درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور صفت احسان، صفت تقوی، خشیت الہی کہ بالکل آخری منزل پہ وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ایسی عظیم الشان ابتلا میں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ذرہ برابر متزلزل نہیں ہوئے. اس نے کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بر انگیختہ کرنے کے لیے اس نے آپ کی خوبصورتی کی تعریف شروع کی اور کہا کہ یوسف تمہارے بال کتنے حسین و جمیل ہیں. لیکن چونکہ پیغمبر کے بیٹے پیغمبر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فکر آخرت سے مخمور تھے، برجستہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جسم سے سب سے پہلی الگ ہونے والی چیز میرے بال ہی تو ہیں مرنے کے بعد. اس نے کہا یوسف آپ کی آنکھیں کتنی حسین و جمیل ہیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آنکھیں اس وقت کتنی حسین نظر آئیں گی جب پانی ہو کر میرے منہ پہ بہہ رہی ہوں گی، میرے چہرے پہ بہہ رہی ہوں گی. یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا کہ اسی چہرے کو تو مٹی کھائے گا, مٹی کھائے گی. اس نے کہا یوسف اس بستر کو دیکھو, اس پہ ریشم کی چادر ہے, ریشم کے تکیے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تو جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے اگر میں اس میں مبتلا ہو گیا تو میں تو جنت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. کس کس انداز سے اس نے ور گلانے کی کوشش کی, لیکن چونکہ پیغمبر اپنے رب کی برہان دیکھ چکے تھے اس لیے برابر ثابت قدم رہے, متزلزل نہیں ہوئے. اور آپ کے دل اور دماغ نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ ایسی جگہ پر اب مزید ٹھہرنا نہیں چاہیے کہ جس جگہ پہ ٹھہرنے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو. آپ نے دروازے کی طرف دوڑنا شروع فرمایا, دروازے تو بند تھے, مفسرین کی بعض روایات کے مطابق تالے بھی لگے ہوئے تھے, لیکن جیسے جیسے آپ دروازوں تک پہنچتے گئے ویسے ویسے تالے بھی ٹوٹ کر گرتے گئے اور دروازے بھی کھلتے چلے گئے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی فرما برداری کے لیے اور حق جل مجدہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہم میں جتنی قدرت ہے اسے ہمیں استعمال کر لینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس گناہ سے بچنا تو مشکل نظر آتا ہے اس لیے کہ میں اگر چلوں گا تو کہاں تک چلوں گا, دروازے کے پاس جا کر تو رک ہی جانا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہیں جیل میں بند کر دیا گیا کسی جرم کی پاداش میں. جمعہ کے دن آپ صبح جلدی اٹھتے اور غسل فرماتے, غسل فرما کے کپڑے پہنتے, اور کپڑے پہننے کے بعد اب جیل کے دروازے تک چلتے جمعہ پڑھنے کی نیت سے, اور وہاں پہنچ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ فرماتے کہ اے اللہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز با جماعت پڑھنے کی خواہش ہے, جتنی قدرت تو نے مجھے عطا کی تھی وہ میں استعمال کر چکا, اب آگے آپ کی مرضی, اگر آپ دروازہ کھولتے ہیں تو جا کے نماز پڑھوں گا, اور اگر آپ کی مرضی نہیں ہے اور دروازہ نہیں کھولتے تو میں واپس ہو کر ظہر کی نماز پڑھ لوں گا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس خلوص کی برکت سے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دروازہ کھل جاتا, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سپاہیوں کے آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطمینان سے جا کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے, اس کرامت کا ظہور ہو سکتا تھا. لیکن فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ یہ چاہتے تھے کہ اس کرامت سے بھی میں بڑی کرامت کو ظاہر کروں. اور وہ کون سی کرامت تھی کہ جب تک وہ جیل میں رہے جتنے مہینوں تک جتنے سالوں تک, ہر ہفتے مایوسی کے باوجود استقامت کے پہاڑ بن کے ہر ہفتے غسل کر کے کپڑے پہن کے جیل کے دروازے تک جمعہ کی نماز کی نیت سے پہنچے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہ بتلا دیا کہ الاستقامت فوق الکرامت, کہ میں اگر میرے بندے کے لیے دروازہ کھول دیتا اور یہ چلا جاتا یہ بھی اس کی کرامت ہوتی, لیکن اس سے بڑھ کر میرے بندے کی یہ کرامت ہے کہ دروازے کے نہ کھلنے کے باوجود بھی یہ ہر ہفتے وہاں تک پہنچتا ہے اور مجھ سے اس کا جو تعلق ہے اس کا برابر اظہار کر رہا ہے. پہنچے یوسف علیہ السلام, دروازے کھلتے چلے گئے, آپ بھی بھاگ رہے ہیں اور زلیخا بھی پیچھے سے بھاگ رہی ہے. آپ گناہ سے دور بھاگ رہے ہیں اور وہ گناہ کی طلب میں بھاگ رہی ہے. واستبق الباب, دونوں کے دونوں دروازے کی سمت میں دوڑے اور فرسٹریشن میں اس نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب یوسف میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے, بالکل نکلا جا رہا ہے, تو اس نے یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے قمیص پکڑ لیا, بالکل آخری دروازے سے پہلے. اب یوسف علیہ السلام آگے, یوسف نے وہ کام نہیں کیا جو میں اس سے چاہتی تھی, تو ریونج کا جذبہ تو تھا کہ یوسف سے بدلہ لینا چاہیے. اور پھر عزیز مصر اور اپنے چچازاد بھائی کے سامنے رسوائی کا ڈر. یوسف علیہ السلام بالکل خاموش کھڑے ہیں. اب یا تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو بولنے کا اس نے موقع ہی نہیں دیا, چونکہ وہ سیدہ تھی, سامنے سید تھے اور آپ گھر میں غلام تھے, تو ظاہری اعتبار سے مرتبے میں چھوٹے ہی تھے, تو ممکن ہے کہ اس ادب کی وجہ سے آپ خاموش رہے ہوں اور جلدی سے زلیخا نے اپنا کیس پیش کر دیا. یا پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے زلیخا کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے تھے, اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ بھی خاموش رہی اور میں بھی خاموش رہا تو اس کی عزت بھی سلامتی کے ساتھ باقی رہ جائے گی. لیکن اس نے پہل کی اور اس نے کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم, آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہوئے جو غلام دست درازی کرے اور برے کام کی نیت کرے, کیا اسے جیل میں نہیں ڈال دینا چاہیے یا اسے دردناک سزا نہیں دی جانی چاہیے؟ یہی بدلہ ہے, اس کے علاوہ یوسف کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اب چونکہ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, اور جب کسی پہ تہمت لگے اس وقت اسے بھی حتی الامکان اپنی صفائی کی کوشش کرنی چاہیے. یہ توکل نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہو اور یہ خاموشی سے بیٹھا رہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے. اپنی سی کوشش تو کرنی چاہیے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوشش کا کوئی امکان نہیں ہے, یا یہ کہ کوشش کے باوجود بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر اللہ پہ بھروسہ کر لے کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن حق کو ضرور ظاہر فرمائے گا. لیکن کوشش تو ہو. آپ نے فوراً ڈیفنس کیا اور آپ نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی, دست درازی تو اس نے کی ہے, بری نیت سے کمرے میں یہ مجھے لے گئی ہے, اور ور گلانے کی اس نے مجھے کوشش کی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے آگے کچھ کہا ہوگا, یوسف علیہ السلام نے بھی کچھ فرمایا ہوگا, بحث و مباحثہ کی شکل اختیار کر گیا ہوگا معاملہ, لیکن قرآن مجید اس کی تفصیل میں نہیں گیا اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے. زلیخا کی پہلی بات اور یوسف علیہ السلام کے ڈیفنس کا پہلا جملہ نقل فرما کر قرآن نے بتا دیا کہ دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا. اب عزیز مصر ششو پنج میں ہے, کشمکش میں مبتلا ہے کہ میری بیوی سچ کہہ رہی ہے یا یوسف سچ کہہ رہا ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رجحان تو اس کا یوسف ہی کی طرف تھا, امانت داری پارسائی پرہیزگاری کو دیکھ رہا تھا ہفتوں سے مہینوں سے. لیکن یہ بات سن کے غصے میں نہیں آیا اور گرم بھی نہیں ہوا, حالانکہ عزیز مصر ایک بڑا شخص ہے اور غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ غصے میں مبتلا ہو جاتا. تو بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ وہ بے غیرت تھا, اسے کوئی غیرت ہی نہیں تھی. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ہر شخص اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے کنٹرول میں ہے.
اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اسے ٹھنڈا رکھا، اس لیے کہ اگر وہ غصے سے بے قابو ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام کی بات سننے سے پہلے اور معاملے کی جانچ پڑتال کرنے سے پہلے شاید پیغمبر کی وقتی طور پہ توہین کر دیتا۔ یوسف علیہ السلام کو گریبان سے پکڑ لیتا، ممکن ہے مارنے لگ جاتا، اور پھر بعد میں تحقیق ہوتی تو پیغمبر کی رسوائی کے بعد پھر تحقیق۔ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اسے ٹھنڈا ہی رکھا۔ اب یہ مسئلہ کہ کون سچ بول رہا ہے، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وشہد شاہد من اہلہا، گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ دو ہی تو تھے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ وشہد شاہد من اہلہا، گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ اسے کہتے ہیں جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ جج کے سامنے، فیصلہ کرنے والے کے سامنے وہ پورا واقعہ بیان کرے، جس بیان کی بنیاد پہ جج کو یا فیصلہ کرنے والے کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے، اور وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکے، اسے گواہ کہتے ہیں۔ اور گواہ کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے، واقعے کو دیکھنا ضروری ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، عزیز مصر کی بیوی زلیخا اسی کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اب وہاں دیکھنے والا تو کوئی نہیں تھا، جب کسی نے دیکھا نہیں ہے تو پھر گواہی کا کیا مطلب، یہ گواہ تو نہیں ہوا۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ گواہ تو نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کی بات اتنی مؤثر اور اتنی وزنی تھی کہ اس کی بات کی بنیاد پہ عزیز مصر جو یوسف اور زلیخا کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گیا، اور اس شخص کی گواہی نے وہی کام کیا جو ایک گواہ کی گواہی کرتا، اس لیے قرآن مجید نے اسے بھی گواہ قرار دیا، ورنہ شرعی اعتبار سے یہ گواہ نہیں ہے، اس نے دکھا ہی نہیں تھا۔ یہ گواہ کون تھا؟ حضرات مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ کہ گواہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا جو عزیز مصر کے ساتھ تھا، اس نے دیکھا کہ عزیز مصر کشمکش میں ہے کہ زلیخا نے یہ کام کیا ہے یا یوسف نے کام کیا ہے، زلیخا کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے یا یوسف کی سرزنش کرنے کی ضرورت ہے، کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں رہا تھا، تو اس نے ایک فیصلہ کن بات سنائی کہ دیکھو اگر تم حقیقت پہ پہنچنا چاہتے ہو تو اس پرنسپل کو اور اس اصول کو دیکھو غور سے، تو پتا چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر ہے۔ لیکن محققین کی جماعت کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو گواہ ہے، چونکہ یوسف علیہ السلام کے ایک معجزے کا ظہور ہو رہا ہے، تو یہ گواہ ایک چھوٹا سا دودھ پینے والا بچہ تھا جو ابھی بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، وہیں کہیں قریب میں کسی کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ عزیز مصر خاموش سوچ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، زلیخا کچھ بول رہی ہے، یوسف کچھ بول رہے ہیں، کہ وہ جو بچہ چھوٹا سا سویا ہوا تھا اس نے بولنا شروع کیا، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اسے بلوا رہے ہیں۔ وشہد شاہد من اہلہا، یہ بچہ زلیخا ہی کے خاندان کا ایک فرد تھا، کسی رشتے دار کا چھوٹا سا بچہ ہوگا، اور اس نے بولنا شروع کیا، اور اس نے کیا کہا، بڑی حکیمانہ بات بیان فرمائی۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یوسف بری ہے اور زلیخا مجرم ہے، اور اگر وہ یہ کہتا کہ یوسف بری ہے زلیخا مجرم ہے تو بھی ایک خرق عادت چیز تھی کہ چھوٹا بچہ بالکل دودھ پینے والا جسے کوئی فہم نہیں سمجھ نہیں بولنے کی صلاحیت نہیں وہ بول رہا ہے تو اسے اللہ ہی بلوا رہا ہے، مسئلہ تو حل ہو جاتا، لیکن نہیں اس نے کسی بھی الزام نہیں لگایا، نہ اس نے یہ کہا کہ یوسف غلط ہے، نہ اس نے یہ کہا کہ زلیخا غلط، نہ اس نے یہ کہا کہ زلیخا سچی ہے، اور نہ اس نے یہ کہا کہ یوسف سچا، اس نے ایک پرنسپل بیان کر دیا اور عزیز مصر کو دعوت غور و فکر دیا کہ تم خود ہی دیکھ لو، اور کیا کہا اس نے، اس نے یہ کہا کہ ذرا یوسف کے قمیص کو دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یوسف دست درازی کر رہا تھا اور زلیخا کسی طرح یوسف سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور آگے سے قمیص پھٹ گیا، وہ ان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے فکذبت وہو من الصادقین، تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے، اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا، زلیخا پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، گواہی بھی خرق عادت کہ ایک چھوٹا بچہ بول رہا ہے، اور پھر کیسی حکیمانہ بات اس نے بیان کی کہ اس میں کوئی کلام باقی نہیں رہ جاتا، اب یہ دیکھنے کے بعد کہ بھئی یہ چھوٹا بچہ ہے اس کی گواہی کا کیا اعتبار، یہ کوئی جادو ہو سکتا ہے، یہ کوئی یوسف کا کرشمہ ہے، چاہے جادو ہو کہ جو کچھ بھی ہو جو بات اس نے کہی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ دیکھو، اسے منظوم بھی کیا ہے ایک شعر میں کہ کل 11 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ والوں کی صفائی کے لیے بالکل بچپن میں دودھ پینے کی حالت میں بول کر ان کو الزام سے بری کیا ہے، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی الزام لگا تھا کہ نہیں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانت امو کے بغیہ، اور تیری ماں بدکار عورت نہیں تھی، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے حکم فرمایا تھا کہ مریم تیری شادی نہیں ہوئی ہے، اب بچہ لے کر جب جائے گی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہوگا، جب وہ پوچھے تو تم یہ کہہ دیجئے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور اس زمانے میں جیسے آج کل ہم کھانے پینے اور شہوت سے رک کے روزہ رکھتے ہیں، تو اس زمانے میں اس شریعت میں ایک روزہ تھا کہ چپکے کا روزہ، کہ آج صبح سے شام تک میں بولوں گی نہیں، تو اشارہ کر دینا، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، میں نے تو آج چپکے کا روزہ رکھ لیا ہے، اس لیے تم جو کچھ پوچھ رہے ہو اس کا میں تو جواب دے نہیں سکتی، میں تو آج کسی سے بات نہیں کر سکتی شام تک، فاشارت الی، اس بچے سے پوچھ لو، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے ہی گزرے ہیں، نو مولود، تو وہ کہنے لگے کہ مریم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بھی پرام میں پڑا ہوا ہے، جو بھی کریڈل میں پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں، کیسی بات کرتی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنا شروع کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنے یہاں نبی بھی بنایا ہوا ہے، اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، بنو اسرائیل میں ایک عابد تھے بہت بڑے بزرگ، ان کا نام جریج ہے رحمت اللہ علیہ، حاسدین نے حسد کی بنیاد پہ ایک سازش کی اور ایک بازاری عورت کو کھڑا کیا جو حاملہ تھی، اور یہ کہا کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو تمہیں اس بچے کو جریج کی طرف منسوب کرنا ہے تاکہ اس کی ساری بزرگی خاک میں مل جائے، اللہ تعالی ہم سب کو حاسدین کے حسد سے اور بد ناظرین کی نظر سے بچا لے، حاسد سب کچھ کر سکتا ہے، پیسے دیے, تیار ہو گئی, بچہ پیدا ہوا, لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ جریج کا بچہ ہے. وہ اللہ کے بندے کسی غار میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, لوگ گئے غار سے انہیں اتارا, عبادت گاہ جو انہوں نے چھوٹی سی بنا رکھی تھی اسے توڑا اور کہا دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہو اس بزرگی کے لبادے میں, یہ دیکھو تم نے کیا کیا ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرح متوجہ ہوئے, اس بچے نے بولنا شروع کیا کہ میری ماں بدکار عورت ہے اور فلاں جگہ پر ایک چرواہا ہے, ایک شیپرڈ ہے, اس کے ساتھ زنا میں مبتلا ہوئی ہے اور میں اس نتیجے کا بچہ ہوں. اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی مشہور ہے, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. ہزاروں آدمیوں کو قتل کر دیا بادشاہ نے صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام پر تھے. بالآخر ایک عورت کی باری آئی جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا, بچے کو پکڑ کے سپاہیوں نے آگ میں پھینک دیا. اب ماں جو ہے تردد میں تھی, بچہ تو گیا, اب میں کیا کروں, مجھے بھی ابھی دھکا ملے گا اور میں بھی آگ میں گر جاؤں گی. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے آگ میں اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا امی جان پیچھے کیوں ہٹتی ہے, ادھر آ جا, یہ آگ نہیں ہے یہ تو باغ ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. اس سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ سے مضبوط اور قوی ہے تو دنیا میں کوئی دشمن یا کوئی حاسد ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. وقتی طور پہ ممکن ہے الزام لگ جائے, ممکن ہے چند منٹوں کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے, چند دنوں کے لیے, چند ہفتوں کے لیے آزمائش میں مبتلا کیے جائیں, لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ دنوں کے مالک ہے. کتنا بڑا فائدہ اللہ سے تعلق رکھنے کا کہ آخرت کی رسوائی سے تو بچے گا ہی لیکن دنیا کی بھی رسوائی سے بچے گا. تیسرا نقطہ جو اس مخصوص واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آگے پیچھے, اوپر نیچے, دائیں بائیں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی خفیہ پولیس ہے اور سی آئی ڈی ہے. آپ نے دیکھ لیا یہ چھوٹے سے بچے کو اللہ تعالی نے جب استعمال کرنا چاہا استعمال کیا, کس کے لیے؟ یوسف کی برات کے لیے. اسی طرح قیامت کے دن بہت سی چیزوں کو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ لوگوں کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے استعمال فرمائیں گے. یہ انسان اپنی طبعی کمزوری اور فطری کمزوری کی وجہ سے یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے فرشتوں نے نامی اعمال پیش کیا ہے مجھے اطمینان نہیں ہے. اس لیے اطمینان نہیں کہ آپ تو ہوئے رب اور یہ فرشتے ہوئے آپ کے. کوئی گواہ تو لائیے, ان فرشتوں نے جو بات کہی اور جو لکھی ہے اس پہ کوئی گواہ ہے جو یہ کہے کہ ہاں انہوں نے صحیح لکھا ہے؟ اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے, مہر بند, اب زبان بند. وتکلمنا ایدیہم, اب ان کے ہاتھ بات کرنا شروع کریں گے اور ہاتھ کہیں گے کہ اس نامے اعمال میں میرے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ میں نے چوری کی تھی. وتشہد ارجلہم, اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے کہ اس نامے اعمال میں میرے متعلق جو کچھ لکھا ہے کہ یہ ان قدموں سے ڈسکو میں جایا کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا بالکل صحیح ہے. اور دوسری آیت میں تو یوں ارشاد فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم, ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی. اللہ جل جلالہ عام منوالہ اتمام حجت فرمائیں گے تو پہلے تو یاسین شریف میں تو ارشاد فرمایا کہ زبان بند ہو جائے گی اور جسم کے سارے اعضا بولیں گے. کان کہے گا کہ مجھ سے غیبت سنتا تھا, آنکھ کہے گی کہ میرے ذریعے نامحرم کو دیکھتا تھا, ٹی وی کو دیکھتا تھا, ویڈیو کو دیکھتا تھا. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ اتمام حجت کے لیے پھر منہ کو بھی کھول دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم, اور ان کی زبانیں بھی بولنا شروع کریں گی لیکن زبان ان کے قابو میں نہیں ہوں گی. وہ زبان جو ابھی ابھی کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اور کیا پروف ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے, وہ زبان خود بولے گی کہ وہ خود پروف ہو جائے گی کہ ہاں بالکل ٹھیک فرمایا, جو فرشتے کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اور چمڑیوں سے آواز آنا شروع ہو جائے گا. حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم, کان بھی گواہی دیں گے آنکھیں بھی گواہی دیں گی اور چمڑیاں بھی بولنا شروع کرے گی. تو یہ زبان کہے گی کہ لم شہید تم علینا, ارے تمہیں بچانے کے لیے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کی رسوائی برداشت کی اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو, جہنم میں تم نے جلنا ہے, تمہیں ہی تو بچانے کے لیے میں نے جھوٹ کہا. زبان کہے گی تو یہ پورا جسم بولے گا انتقن اللہ الذی انتک کل شیء, ارے ہم بھی کیا کریں جس اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو بلوایا ہے وہ اس وقت ہمیں بلوا رہا ہے. سب ٹیپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے چاروں طرف. ہم چھپ چھپ کے رات کی اندھیریوں میں گناہ کرتے ہیں, یہ اندھیری خود ہمیں دیکھ رہی ہے اور قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی. یہ ڈارکنس خود گواہی دے گا. لاک کر دیتے ہیں دروازہ اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں, یہ دروازہ اور یہ لاک جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت, یہ سب کچھ ریکارڈنگ کر رہا ہے, یہ دیواریں سب کچھ ریکارڈنگ کر رہی ہے, یہ کرٹن سب کچھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ کارپیٹ سب کچھ ریکارڈنگ کر رہا ہے. خفیہ پولیس اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے, اور ایسی سی آئی ڈی ہے اور ایسی خفیہ پولیس ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے گناہ کرنے سے پہلے یہ تصور ہو کہ میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے, لیکن میرے رب کی خفیہ پولیس ہر چیز کو ریکارڈنگ بھی کر رہی ہے. جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, سچے دل سے صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے, اے اللہ بہت گناہ کیے, اب سمجھ میں آئی بات کہ مجھے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ورنہ میں تو مر جاؤں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اب سے گناہ نہیں کروں گا, اس کو بہت ندامت ہے اور ریگریٹ ہے, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور ریزولوشن ہے اور فوراً رک جاتا ہے, تو حدیث شریف میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جتنی سی آئی ڈی پولیس تھی اور جن جن مخلوق نے اسے دیکھا تھا, درخت نے دیکھا تھا, پتوں نے دیکھا تھا, لائٹ نے دیکھا تھا, دروازے نے دیکھا تھا, زمین نے دیکھا تھا, کارپیٹ نے دیکھا تھا, اللہ جل جلالہ و عام منوالہ اپنے بندے کی اس توبہ کو قبول فرما کے ان سب سے اس گناہ کے ریکارڈ کو مٹا دیتے ہیں, اور فرشتوں کو یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے بندے کا یہ گناہ والا ریکارڈ اس کے نامے اعمال سے مٹا دو, تاکہ کہیں فرشتوں کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ گناہ تھا اور اس کا گناہ معاف ہوا ہے, بلکہ نامے اعمال سے حق جل مجدہ خود ہی مٹاتے ہیں اور فرشتوں کے ذہنوں سے بھی ہمیشہ کے لیے غائب فرما دیتے ہیں. اس لیے توبہ بہت بڑا ہتھیار ہے, اللہ کی طرف توجہ کریں, اور جتنی ریکارڈنگ اب تک ہوئی ہے اس ریکارڈنگ کو ایک سیکنڈ کے اندر آپ مٹا سکتے ہیں توبہ کے سہارے سے. رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور توبہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ آئندہ سے ہم کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے. اب اس نے کہا کہ کمی اس کو دیکھ لیا جائے, آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے, آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار, پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار, بات بہت ہی معقول تھی. فلما راى قميصه قد من دبر, جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو دیکھا کہ وہ تو پیچھے سے پھٹا ہے, تو زلیخا کی طرح متوجہ ہوا اور اس نے کہا قال انه من كيد كن, یہ تو تیرا ہی مکر معلوم ہوتا ہے, یہ پیترا تو نے بدلا ہے, یہ تیرا مکر و فریب ہے اور تیرے مکر و فریب کی وجہ سے یوسف کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کا مکر زبردست ہوتا ہے. عزیز مصر نے یہ بات کہی اور اللہ جل جلالہ وام منوالہ نے اسے قرآن مجید میں نقل فرمائی. اس کا مطلب یہ کہ یہ عزیز مصر کا سٹیٹمنٹ بالکل حقیقت کے موافق تھا. ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسے جگہ نہ دیتے. ان کئی رکن عظیم, جو عورتیں اپنے آپ پہ محنت کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کے اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کرتی ہیں, وہ بہت سے مردوں سے بھی فائق ہو جائے گی. مرد بھی ان کے اوپر رش کرتے ہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا کتنا اونچا مقام ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا تابعی, جس کی پرورش ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوئی, زبردست تابعی اور زبردست عالم اور زبردست بزرگ. ہمارے بزرگوں کے جتنے سلسلے ہیں سب جا کر کے حضرت حسن بصری پہ ملتے ہیں. یہ جب وعظ کے لیے بیٹھتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ رابعہ بصریہ موجود ہے کہ نہیں, پردے میں ہوتی تھی پیچھے, رابعہ بصریہ موجود ہے کہ نہیں. اگر موجود ہوتی تھی تو بولتے تھے, اور موجود نہیں ہوتی تھی تو نہیں بولتے تھے, اور فرماتے تھے کہ میرے بیان کے بعض مضامین ایسے ہیں کہ اس شہر میں رابعہ بصریہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. کیسی کیسی عورتیں دنیا میں آئیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کتنا اونچا کہ اسلام کی جو نشو نما ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعاون کا ہاتھ ہے. اور اسی وجہ سے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھیڑا اور فرمایا, عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بار بار خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے ہیں, وہ تو دنیا سے چلی گئی, عرصہ ہو گیا, اور آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ گویا خدیجہ خدیجہ ہی تھی اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, اپنی زبان کو خدیجہ کے متعلق قابو میں رکھو, اس لیے کہ جب مجھے پوری دنیا دھکا دے رہی تھی اس وقت خدیجہ میرا تعاون کر رہی تھی. بہت اونچا مقام. سیدۃ النساء اہل الجنۃ فاطمہ, ساری عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی. عورت جب جمتی ہے اور عورت جب دین کے میدان میں, تقوی کے میدان میں, علم و عمل کے میدان میں قدم رکھتی ہے تو بہت سے مردوں سے آگے چلی جاتی ہے. آخرت کا جہاں تک تعلق ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے میدان بالکل کھلے ہیں. جو آگے بڑھے گا وہ چلا جائے گا, اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام کہ رات کو اٹھتی تھی, تہجد کے لیے کھڑی ہوتی تھی, اور جب فجر کی اذان سنتی تھی تو رو کر کہتی تھی کہ اے رات, تجھے کیا ہو گیا کہ تو اتنی چھوٹی ہو گئی, میں تو چاہتی تھی کہ اور ذرا سجدے کر لیتی. ہم لوگ گھڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ کب سحری کا وقت ہوتا ہے تاکہ ہم دسترخوان پہ بیٹھیں, اور وہ روزانہ جب بھی تہجد کے لیے کھڑی ہوتی تھی, رمضان ہو یا غیر رمضان, تو جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کانوں میں پڑتی تھی تو کہتی تھی کہ یہ رات تجھے کیا ہو گیا کہ اتنی چھوٹی ہو گئی, میں تو میرے رب کے سامنے سر بسجود ہو کر اسے اور منانا چاہتی تھی, اور تو لمبی ہوتی تو مجھے مزہ آتا. اسلام نے عورتوں کی تنقید نہیں کی ہے, لیکن جیسے مردوں میں بعض برائیاں ہوتی ہیں ایسے عورتوں میں بھی بعض برائیاں ہیں, اور عورت اگر اپنے آپ پہ محنت کر کے ان برائیوں سے نجات حاصل نہیں کرے گی تو بہت بڑی مکار عورت بن جائے گی. یہ فرمایا ان کئی دکن عظیم, کہ تمہارا مکر زبردست ہے اور اللہ نے اسے نرم و نازک بنایا ہے, اور فطری طور پہ اسے دیکھ کے انسان کو رحم آ جاتا ہے. اب وہ رونا شروع کرتی ہے, بولتی کچھ نہیں, روتی ہے, بولتی کچھ نہیں, پورا کنٹرول. اب مرد جو ہے غصے میں آ جاتا ہے, جذبات میں بولنے لگتا ہے, اور وہ بالکل خاموش ہو کر کے روتی رہتی ہے مظلوم بن کر. تو جج ہو, قاضی ہو, فیصلہ کرنے والا ہو, آٹومیٹکلی اس کا دل عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ بیچاری مظلومہ تو یہی ہے. یہ جو کہا ان کئی دکن ناظیم, کہ اس کے اندر یہ پینترے بدلنے کی صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے, اور یہ پینترے بدلنے کی صلاحیت اس کے لیے امتحان ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پینترے بدل کے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے یا استقامت کو اپنا کر کے اللہ کا خوف رکھ کر سیدھے راستے پہ چلتی ہے. اگر بگڑتی ہے تو بہت خطرناک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے کمزور پیدا کیا ہے, جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے مردوں کے بنسبت مجموعی طور پہ. یعنی ایک طرف اگر سارے مردوں کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ساری عورتوں کو رکھ دیا جائے اور سب کی عقلوں کو جمع کر کے وزن کیا جائے تو مرد کی عقل ہمیشہ فائق رہے گی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کسی مرد سے زیادہ ہوشیار ہو؟ لیکن مجموعی طور پر اگر مردوں کی عقل کو ایک طرف جمع کر کے رکھا جائے اور ساری عورتوں کی عقل کو رکھا جائے اور وزن کیا جائے تو مردوں کی عقلیں عورتوں کی عقل سے زیادہ پائی جائے گی. اور اسلام نے اس کمزوری کے باوجود اسے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے. یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کیدکن عظیم کے تحت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو اللہ نے عقل میں کمال عطا کیا ہے اور عورت کو نقص عطا کیا ہے. اس کی عقل کچھ کمزور رکھی ہے, مرد کی کچھ کامل بنائی ہے اور مضبوط بنائی ہے, لیکن مرد کو بے وقوف عورت جتنی جلدی بنا جاتی ہے اتنا دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ عقل مند شخص کی عقل کو جتنا جلدی عورت اڑا کر کہیں لے جاتی ہے اور عقل بالکل تھوڑی دیر کے لیے رخصت ہو جاتی ہے, مرد کے برین میں سے خدا حافظ کہہ کے کہیں چلی جاتی ہے عقل, اور عورت اس سے جو کچھ کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتی ہے. ایسا مرد نہیں کر سکتا, یہ عورت ہی کر سکتی ہے. یہ کمزوری اللہ نے اس میں رکھی ہے, اور اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ اس عقل کو یہ صحیح کام کے لیے استعمال کرتی ہے, اس فن کو یا غلط کام کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں دنیا سے اب جا رہا ہوں اور بہت سے فتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں. مال کا فتنہ ہے, اولاد کا فتنہ ہے, عورتوں کا فتنہ ہے, بہت سارے فتنے, یہ آزمائش کی چیزیں, ان سب سے بچ کر رہنا. لیکن کیا ارشاد فرمایا, ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء, مردوں کے لیے ان سارے فتنوں میں عورت کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے. دین کو برباد کر دیتی ہے. عورت کے خاطر شوہر ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے, عورت کے خاطر بھائیوں سے الگ ہو جاتا ہے, عورت کے خاطر پوری کمیونٹی سے الگ ہو جاتا ہے, بلکہ عورت کے خاطر اللہ کے دین کو بھی رخصت کر دیتا ہے. عورت کے خاطر قتل و غارت ہوتی ہے. ماں بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کچھ کمزوریاں رکھی ہیں, اور یہ کمزوریاں اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کمزوریوں سے بچ کر میرا بندہ مجھے راضی کرتا ہے کہ نہیں, اسی طرح اللہ نے آپ کے اندر جو یہ کمزوری رکھی ہے پینترے بازی کی, اس سے بچ کر آپ بھی اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا حشر حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ ہو. اللہ نے بہت اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے. اسلام میں عورت کا بہت اونچا مقام ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوئی. سب سے پہلے اللہ کے آخری پیغمبر پہ اترنے والی یہ سب سے پہلی وحی کس نے سنی, مرد نے سنی یا عورت نے؟ عورت نے سنی, حضرت خدیجہ نے. اور آپ نے اور ہم نے اللہ کے رسول میں یہ پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر, اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی, اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید, اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ. لیکن ان سب میں سب سے پہلے ایمان لانے والا مرد تھا یا عورت؟ حضرت خدیجہ کو یہ شرف ملا ہے. بہت اونچا مقام ہے عورتوں کا. لیکن عورت اپنی اس کمزوری سے بچے, مردوں میں بھی کمزوری ہے, مرد اپنی کمزوریوں سے بچے, عورت اپنی کمزوریوں سے بچ کر کے اللہ کے لائے ہوئے دین پہ چلے, مکر و فریب سے کام نہ لے. ہر وقت جو ہے پیتری بازی, رونا دھونا, شکایت, اس کا ذہن بنا رہی ہے, اس کا ذہن بنا رہی ہے, اس کے سامنے کچھ بات رکھتی ہے, ہر وقت اس کا یہی مشغلہ ہوتا ہے. اور عورت کو تم جتنا بھی دے دو وہ یہی کہتی ہے کہ چیتڑے اور ٹھیکرے کے علاوہ مجھے ملا گیا ہے. ارے اللہ کی بندی, اتنے بڑے مکان میں تو رہتی ہے اور چیچڑا اور ٹھیکرا, اور تیرے جتنے جوڑے بیڈ روم کے اندر پہننے کا انتظار کر رہے ہیں سال ہا سال سے, اس لیے کہ جو کچھ دیکھتی ہے اللہ نے اس میں ہرس بھی پیدا کی ہے, لالچ کہ سمیٹو سب کو, لو زیادہ سے زیادہ. اتنے تو تیرے شوہر کے پاس کپڑے نہیں ہے, اور سونے کے جتنے سیٹ تیرے پاس ہے تیرے شوہر کے پاس نہیں ہے. احسان فراموشی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کا بھی شکر ادا کرو, اپنے شوہر کا بھی شکر ادا کرو, اور دین پہ چلو. اور دین پہ ایسا چلو کہ کل قیامت کے دن تمہارا مرتبہ اللہ کی نظر میں تمہارے شوہر سے بھی زیادہ ہو جائے. ہاں یہ کوشش کرو اس کی. تو عزیز مصر نے کہا کہ ان کئی دکن عظیم, زلیخا یہ تو تیرا ہی مکر ہے, اور تمہارا مکر بھی زبردست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی چکر کھا گیا تھا اور یوسف کے بارے میں شک کرنے لگ گیا تھا. اور یوسف علیہ السلام کی طرف پھر متوجہ ہوئے. عزیز امیر صاحب کا یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف اس بات کو بھول جائیے, میری عزت کا سوال ہے, میری عزت کا سوال ہے, اس بات کو بھول جائیے, کسی کے سامنے اب ذکر نہ کرنا, جو ہو گیا ہو گیا. اور زلیخا کو کہا واستغفری لذنبک, اپنی غلطی کی معافی مانگ, مجھ سے بھی مانگ اس لیے کہ میں تیرا شوہر ہوں, اور یوسف سے بھی مانگ اس لیے کہ تو نے یوسف جیسے پاک دامن شخص کو ور گلانے کی کوشش کی اور پھر ور گلانے کے بعد تہمت بھی اسی کے سر پہ تھوک دی. انک کنت من الخاطئین, بے شک تو ہی قصوروار ہے, بے شک تو ہی قصوروار ہے. یہاں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ گزشتہ کل کی پوری تفصیل کے بعد یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ یوسف نے ارادہ کیا تھا گناہ کا یا زلیخا نے. وشہد شاہد من اہلیہ, ایک گواہی تو یہ ہے اور دوسرا خود زلیخا کا شوہر عزیز مصر بھی کہہ رہا ہے کہ یوسف تو پاک دامن ہے, میری بیوی زلیخا ہی قصوروار ہے, یہ دوسری گواہی ہو گئی. اللہ جل جلالہ وامن والہ آج کی ان گزارشات پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طبیعت کافی مزمحل تھی بخار اور نزلے کی وجہ سے, لیکن آپ حضرات کی برکت سے اللہ جل جلالہ وامن والہ نے یہ چند مضامین ذہن میں ڈال دیے ہیں. اللہ کرے کہ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق ملے, حسد سے بچنے کی ہمیں توفیق ملے, اور اللہ تعالیٰ کسی پہ غلط الزام غلط تہمت لگانے سے ہم سب کو بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کی خدمت میں آج جو میں نے کچھ کہا ہے اس میں عمل کرنے کی انہیں بھی مکمل توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو بھی ان کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان سب کو بھی آپ کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ وامن والہ سب کو, مردوں کو عورتوں کو, آپس میں مل کر مشورہ کر کے اپنے گھر میں دین کی گاڑی کو آگے کس طرح چلایا جائے اس کے متعلق فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وامن والہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہر قسم کی اچھی طاقتیں ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ وامن والہ رمضان کے مہینے کی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.